أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار عالم کا شکر بجا لانے کے لیے اس نے ہمیں توفیق دی، دین کے نام پر جمع ہوں، سید الشہداء کے نام پر جمع ہوں اور دین کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے دین کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، دینداری کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ خدا کی دی ہوئی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ دین کے پرچم کی سرفرازی، کامیابی اور پوری دنیا پر عدل خدا کی حاکمیت کو جاری و ساری ہوتا دیکھیں، درود بھیجے گا محمد علی محمد کو، صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک ارسال فرمایا، اور کیا اس میں مصلحت تھی کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک کے بعد دیگرے ارسال فرمایا؟ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ نے شریعت کو پہلے نبی کے ذریعے سے کامل صورت میں بھیج دیا؟ تو اس میں متعدد وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسانی تجربے میں شروع میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے کامل پیغام کو سمجھ سکتے، کیونکہ انسان کی زندگی، ابتدائی زندگی انتہائی سادہ تھی، اس میں پیچیدگی نہیں تھی۔ اور اگر وہ آخری پیغام آتا جس کے اندر
انسان کی قیامت کی تمام ضرورتوں کو حل کرنا تھا، تو شاید شروع کا ابتدائی انسان سادہ ذہنیت کے ساتھ اس پیغام کو نہیں سمجھ پاتا۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے جو وسائل درکار تھے وہ زمانے میں موجود نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ انسان نے ترقی کی اور پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے وسائل تھے اس کے پاس بننا شروع ہوئے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے 50,000 سال پہلے کے کسی انسان کے آثار کو ڈھونڈیں تو وہ معلوم چند تصویریں اس سے زیادہ آثار نہیں مل پائیں گے۔ بہت عرصے کے بعد، کم از کم 8,000 سال پہلے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس زمانے کے شاید کچھ اثرات ہیں جو زیادہ اچھے طریقے سے محفوظ کر رہے ہیں۔ بس کئی وجوہات ہیں جس کے تحت خدا تعالیٰ نے پیغام کو تدریجن لے جائے، لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے پیغام کے آنے سے لے کر آخری پیغام کے آنے تک تدریجن انسان کے تجربے میں اضافہ ہوتا رہا، اچھائی نہیں اور بدقسمتی سے برائی نہیں، اچھائی کے ساتھ ہوتا رہا تجربہ، اور یہ ہوتا رہا کہ پچھلے نبی کے زمانے میں جو کچھ انجام پایا تھا اگلے لوگوں نے اس تجربے سے سیکھا اور اس تجربے سے سیکھتے ہوئے ہدایت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ لہٰذا میں اس طرح سے سمجھ پا رہا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو تسلسل ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ٹکڑوں ٹکڑوں میں آنے والا کوئی پیغام ہو جن کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ ہو، یہ تسلسل ہونا چاہیے۔ حضرت آدم سے لے کر تجربوں کو بھی جڑا ہوا ہونا چاہیے. بالکل ایسے جیسے آپ میڈی کلاس میں جب ہوتے ہیں تو آپ کا ایک تجربہ ہوتا ہے, کلاس ٹو میں, تھری میں, فور میں آپ کا تجربہ بڑھ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ احترام علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح سے کہ تسلسل کے ساتھ وہ تجربہ بڑھتا ہے. اس کے بعد ہمارا استعمال اس خاطر ہے کہ جب ہم انبیاء کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو گویا اپنے سے دور کو چیز سمجھتے ہیں. اور میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھنے کا انداز ہے وہ زیادہ تاریخ کا نہیں ہے, صرف بدقسمتی سے کہانی کی صورت میں رہتے ہیں. جب ہم تاریخ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہسٹری میرا مطلب ہے, تو ہم دو چیزوں کو ضرور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ واقعہ کب پیش آیا اور دنیا کے نقشے میں کہاں پیش آیا. لیکن جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان دونوں واقعات سے اپنے ذہن کو فارغ کر دیتے ہیں, ان دونوں واقعات کو غور نہیں کرتے, ان دونوں مور جھوٹ ہیں. یا اگر اے ممکن ہے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی زندگی کو تقریباً پورا سن لیا ہو یا پڑھ لیا ہو, لیکن نہ پوچھا ہو کہ دنیا میں کہاں پیش آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ بڑا لگ گیا آج کی دنیا کی جغرافیائی تقسیم میں کس قوم کے اندر ہوا, کس کام کے اندر ہوا, شاید نہ پوچھا ہوا. بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں نے سوال نہیں کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے مجھے آپ کا طوفان ہو کس علاقے سے شروع ہوا تھا. اب یہ کہ ممکن چیلنج کرنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہوگا طوفان سے شروع ہوا, لیکن بہت سارے لوگوں نے طوفان ہو کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کب پیش آیا تھا, ہم نے نہیں سوچا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے آپ کو لگ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قوم بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین تک رہنمائی کی تھی کتنے ہزار سال پہلے ہوا تھا, اس کو اس کی وجہ کیوں نہیں ڈھونڈا ہم نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو تاریخ کے مقصد سے پڑھا, اپنے طور پر سن لیا. ایسے نتیجہ یہ تھا کہ اس کے تجربے سے بھی یہ سیکھا کہ ان کے تجربے سے ہمیں کیا سیکھ لینا چاہیے اور آیا تسلسل ہے یا نہیں. اسی طریقے سے کفر کا جو نظام ہے اور معمولاً ہم اس کو نظام نہیں سمجھتے, یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملے میں جو چونکہ ہم جانتے ہیں تمام انبیاء کو الگ لے کر اور تمام بزرگوں کو خدا بھیجتا ہے, خدا کی وجہ سے ایک تسلسل سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم ان کے مقابلے میں دشمنوں پر آتے ہیں تو ادھر کے تسلسل کو قطعاً ذہن میں نہیں آ پاتا, اس کو ہم ذہن میں نہیں لا سکتے. لہٰذا ہمیں کبھی یہ سمجھ میں اکثر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں جو دشمن تھے اور جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں دشمن تھے ان میں تسلسل تھا یا نہیں تھا. ہم لوگ معمولاً یہ سوچ رہے ہیں کہ تسلسل نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہماری اس معاملے میں مطالعے کی کمی میں سے کمی یہی ہے کہ ہم اس تسلسل کو نہیں سمجھ پا رہے. جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے بات وہ اس طرح سے ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایک تسلسل ہے, وہ تسلسل آج کے زمانے تک پہنچنا چاہیے. اور کفر کے تجربوں کا بھی ایک تسلسل ہے اور وہ تجربہ بھی یہاں تک پہنچنا چاہیے. اور دونوں کا کمال امام کی تشریف آوری کے زمانے میں ہونا چاہیے. اگر ہم کفر کے تجربے کو کسی طور پر کمال کہہ سکیں, غیر کے کمال سے میرا مطلب ہے عروج آخری انتہا, تو جب امام تشریف آوری کے زمانہ ہونا چاہیے تو وہاں پر ہدایت اپنے تمام تر تجربوں کے ساتھ آخری صورت میں نظر آنی چاہیے اور کفر اور گمراہی اپنے تمام تر تجربوں کے ساتھ آخری صورت میں نظر آنی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تجربے یہاں تک پہنچیں تو آپ کے زمانے میں بھی کوئی سامنے ہوگا, آپ کے زمانے میں بھی کوئی قارون ہوگا, آپ کے زمانے میں بھی کوئی نمرود ہوگا اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے وہ کون ہوگا.
اور ہم نے ان تمام واقعات کو تاریخ سمجھا ہے, ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ سب یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, ہم نے سمجھا شاید تاریخ کا حصہ ہے. یہ وہ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ پا رہے. اور اس کمی کو ہم اپنی بحث کے اندر لاتے ہوئے ایک پوائنٹ کو کم از کم اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. روایات کے اندر ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے, اس مفہوم کے اوپر کئی روایات ہیں, لب لب یہ مفہوم نکلتا ہے اور فرمایا کہ تم پر سب کچھ وہ بیتے گا جو دوسری قوموں پر بیتا ہے, تم پر وہ سب کچھ پیش آئے گا جو دوسری قوموں کے ساتھ پیش آئے گا. تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, وہ قومیں गौशाला परस्ती में मुब्तला हुई थी, उन्होंने बछड़ों की इबादत की थी, क्या हम भी करेंगे? कहा तुम भी करोगे, तुम्हारे साथ भी होगा। अब तसव्वुर फरमाइए, हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये नहीं है कि हमारे साथ ये होगा। अच्छा, अगर आप उस पहले अजम्पशन को जहन में रख लें जो हमने दावे के तौर पर कहा, और ज़रूरी नहीं कि सबको सब कबूल करें कि ये असर ज़हूर होना चाहिए, हमने सब अर्ज़ किया कि हमें लगता है कि शायद ये असर ज़हूर होना चाहिए। अगर इसको कबूल करने के शायद ये असर ज़हूर होना चाहिए, इसका मतलब है वो तमाम गुमराही के मज़ाहिर जो अब तक आए थे अपनी
आखिरी सूरत में अब आएंगे, क्या आ चुके होंगे और हम नहीं समझ रहे। इसका मतलब ये है कि अगर 3000 साल पहले लगभग हजरत मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में क़ारून जैसा कोई शख्स आया था, तो हमारे ज़माने में कोई क़ारून होगा? अच्छा, बहुत गलती करेंगे अगर क़ारून का मतलब सिर्फ दौलतमंद ही रहेंगे, हर दौलतमंद क़ारून नहीं हो सकता। क़ारून कुछ और चाहिए होनी चाहिए। मसलन क़ारून को हम कैसे समझ सकेंगे? आप जाकर देखिए कुरान करीम में क़ारून से जो जुमला नकल किए हैं वो जुमला क्या जुमला है, उसकी मेंटेलिटी क्या है। बस आप जाहिर क़ारून नाम का शख्स नहीं ढूंढेंगे, ये बस काम होगा
यहाँ पर शायद नहीं होगा जिसका नाम क़ारून होगा। आप क़ारून की एक जनरल सिफत निकाल के नहीं ढूंढेंगे, एक सिफत कि वो दौलतमंद था, इसको नहीं ढूंढेंगे।
आपको मुझे ढूंढना होगा मुझे कि वो कौन सा दौलतमंद है जिसके अंदर
क़ारून की मेंटालिटी है, वो क़ारून है, वो क़ारून है। क़ारून की दो मेंटालिटीज हैं जो अभी तक समझ आने की बात, जनरल अगर दो निकालने की कोशिश करें कोई मुमकिन है चार निकाले इसमें। एक तो ये कि जब क़ारून से कहा गया कि ये तुझे खुदा ने दिया है, उसने कहा नहीं खुदा ने दिया, मैंने खुद किया।
बस एक दौलतमंद शख्स के जो ये समझदार है कि दौलत मेरी मेहनत करती है, खुदा के अता में, दूसरी बात, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब उससे कहा जाता है कि खुदा के सामने इजहार करे बंदगी का, तो वो समझता है कि दौलत के जरिए आपको अपने मन में खरीद सकता है। इसका मतलब है एक ऐसे शख्स के जो दौलत के आने को समझता है मेरी मेहनत है, खुदा को मैनेज करता है उससे, और दूसरी बात ये समझता है दौलत के जरिए आप भी खरीद सकता है। अगर ये दो चीजें फराहम हो जाए ऐसे शख्स कानून होना चाहिए, ऐसे शख्स कानून होगा। और कानून की सजा और मुख्तार बना करके हमने इसको खस कर दिया था, जमीन के अंदर नसा दिया था, और लोगों ने इसको देख कर पहले कहा था काश हमारे पास तो होता है कानून के पास था, और बाद में इजाजत हासिल की थी। इस तरह से हम अल्लाह के दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि जो खुदा ने हर दुश्मन बयान किए हैं और मैंने उसके गफूर तजर्बा की तसलसल के साथ चलता है वो आज के दौर में काम कर रहा होगा। अगर इस तसलसल को कबूल कर लें तो फिर कुछ चीजें और सामने आती हैं। मुझे एक गुज़श्ता अंबिया का मुकाबला तरबियत के मैदान में कुफर ने किस तरीके से किया, उसी तरीके को यहाँ कहीं भी अख्तियार करेंगे, उसी तरीके को यहाँ कहीं भी अख्तियार करेंगे। मैं दो तीन साल आपके लिए अपना नाश करता हूँ, रूप देगा खाना द्वारा कोई वसीला कुफर के पास नहीं है, कुफर कैसे लगेगा? اب کفر کیسے لڑا لیتا ہے؟ یعنی بعض اوقات ہم لوگ یوں سوال کرنے لگتے ہیں کہ حق پہ چلنے والا جیتے گا کیسے آج کے زمانے میں؟ ہم کہتے ہیں جو حق پہ چل رہا ہے, جو کوئی حق نہیں کرتا, جو کوئی گناہ نہیں کرتا, وہ جیتے گا کیسے؟ اصل یہ سوال ہونا چاہیے کہ کفر حق کے مقابلے میں جیتا کیسے؟ حق کا ظاہر نہیں سکتا, کیوں اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کفر کے پاس دنیا کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ حق کا ہے. اب یہ کیسے کرتا ہے کہ حق کے پوز کو اپنی وفات میں اور اپنی مقرر میں استعمال کرتا ہے, یہ کیسے کر دیتا ہے؟ تو آپ تصور کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اہل حق کے پاس کچھ نہیں ہے, کفر کے پاس سب کچھ ہے, اب یہ اہل حق کیسے جیتے گا؟ اصل مشکل یہ نہیں ہے, اصل مشکل یہ کہ اہل حق کے پاس سب کچھ ہے, یہ کفر کون سی مقرر کرتا ہے جیت جاتا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فضیلت کفر کی نہیں ہے, فضیلت ساری آپ کی ہے. کوئی طاقت کفر کی نہیں ہے, طاقت ساری آپ کی ہے. کفر استعمال کرتا ہے, کیسے کر دیتا ہے اس کام؟ یعنی میں اس بات کو ثابت کرنے کی خاطر بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنا اس کام کے اندر کہ حتیٰ اگر سامنے نے جادو کو استعمال کیا اور بعد میں اس جادو کو شاید آج تک کی سہمیت نے استعمال کیا ہوا ہو, اور اگر بعد میں آنے والی سہمیت نے آرگنائزیشن کو استعمال کیا, تو یہ دونوں فضیلتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے پاس تھی, یہ دونوں فضیلتیں آپ کے پاس تھی. اس کو آپ دیکھنا پڑے گا, آپ کو کفر کا کوئی حق ایسا نہیں ملے گا جو اصل میں حق کا نہ ہو. آپ کے حق کی طاقتوں کو کفر استعمال کرتا ہے, تو جتنی بھی منفی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ کفر نے یہ کیا, کفر نے یہ کیا, اور یہ حق آپ استعمال کیا, وہ حق آپ استعمال کیا, غیر حقیقت حق کی طاقت ہے. حق کی طاقت ہے جس کو کفر کسی طریقے سے استعمال کر رہا ہوگا. تو میں عرض کیا تھا سامنے کے جادو میں, سامنے نے اپنے جادو کو کس طریقے سے انجام دیا تھا؟
آپ روایات میں دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ مثلاً اس میں لکھا ہے کہ وہ جب اس نے بت بنا لیا, بچھڑا بنا لیا ان زیوروں سے کہ جو اس سونے سے کہ جو بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم سے لیا تھا, تو اس کے بعد اصل مشکل یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس کے سامنے سر کیوں جھکائیں گے؟ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ بنے ہوئے ایک بت کے سامنے سر جھکاتے. تو اس میں روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے احساس کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے اثر پڑتے ہیں, اس اثر میں آواز آتی ہے, اس اثر میں. اب یہ سمبولک بھی ہو سکتا ہے, مثلا روایت اس طرح سے کہتی ہے کہ جہاں پر حضرت جبرائیل آتے تھے وہاں زمین سے تسبیح کی آواز آتی تھی, وہاں سے تسبیح کی آواز آتی تھی. تو اس مٹی کو حاصل کیا جس سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی حق کے معجزے کی بنیاد پر. حق کا ایک معجزہ تھا, حق کا معجزہ کیا تھا کہ وہ زمین جو تسبیح کرتی تھی خاموشی سے اس کی تسبیح ظاہر ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی نے بھی یہ معجزہ کیا ہے کہ سنگریزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ وہ اظہار کرے اس تسبیح کی کہ جو وہ ہمیشہ کرتی ہے. اب تصور فرمائیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو, لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم, تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. اگر ان من شائن کی عربی کو میں اور آپ سمجھ سکتے ہو تو جانتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہ کرتی ہو. اس کا مطلب میں کیا کہوں, یہ بھی تسبیح کر رہا ہے, عملاً کہنا پڑے گا ہاں یہ بھی تسبیح کر رہا ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ میں دیکھ نہیں سکتا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ کے نبی نے جب سنگریزوں کو ہاتھ پہ اٹھایا کہا تسبیح کرے, تو علماء کہتے ہیں نہیں کہا تھا کہ تسبیح کرے, کہا تھا اپنی تسبیح ظاہر کرے. تسبیح تو پہلے بھی کر رہی تھی, تسبیح تو سب کر رہی ہے کائنات. اللہ کے نبی نے بس اتنا کیا کہ اس کی تسبیح کو جو مخفی تھی اس کو ظاہر کر دیا. سامری نے احساس کیا کہ اللہ کی حجت کا یہ معجزہ ہے کہ وہ بعض سنگریزوں کی تسبیح کو ظاہر کر دیتے ہیں. اس نے ان سنگریزوں کو اٹھایا اور اس بت کے اندر ڈال دیا جو اس نے سونے سے بنائے تھے. جب اس بت میں سے تسبیح کی آواز آئی تو لوگوں سے کہا یہ تمہارا خدا ہے. اچھا, اب طاقت کس کی تھی؟ طاقت حق کی تھی, استعمال کفر نے کیا ہے. اور دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ کفر کی طاقت ہے. یہ ہمیشہ کی غلطی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ تک ہو رہی ہے. ہم ان سب کی طاقتوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں صہیونیت میں طاقت ہے, امریکہ میں طاقت ہے, فلاں میں طاقت ہے, ان میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے. انہوں نے سب حق کی طاقتوں کو مس یوز کیا ہوا ہے. اصل طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ اہل حق ہیں. اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو حق کی طاقت تھی اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا, اور کفر نے حق کی طاقت کو استعمال کر کے اپنے ہونے کا دعویٰ کر دیا, اور اب ہم حیران ہیں کہ ہمارے پاس کیا رہا جبکہ ہم اہل حق ہیں. اتنا سا کرنا تھا کہ جو اللہ نے ہمارے لیے طاقتیں رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. بس اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ مثلا کفر نے کچھ طاقتوں کا اظہار کیا, تو میں عرض کروں گا ہمیں تو تعجب سے دیکھنا پڑے گا کہ انبیاء کے مقابلے میں کفر ظاہری طور پر بھی جیتا کیسے تھا, اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. اور نبی کے پاس کیا تھا؟ نبی کے پاس معجزہ جیسی چیز تھی, وہ معجزے کا اظہار کرتے تھے, تمام عقلوں کو عاجز کر دیا کرتے تھے, تو وہ سامنے والا جیتا کیسے تھا. اب یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس آئیڈیل پرسنالٹی کا مقابلہ کفر کیسے کرتا تھا. وہ جیسے بھی کرتا تھا آج بھی کر رہا ہوگا, آج بھی کر رہا ہوگا. اب چند صورتیں تھیں اس کی, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے مرحلے میں بہت آسان کام یہ تھا کہ شخصیت کا انکار کر دیا جائے, شخصیت کا انکار کر دیا جائے. اچھا, شخصیت کے انکار کے بھی کئی طریقے ہیں. ایک دفعہ شخصیت کا انکار کیا جائے معجزے کا انکار کر کے, کہ بھائی یہ کام جو تھا یہ جادو تھا. اللہ کے نبی قرآن کریم لے کر آئے, قرآن کریم کی تلاوت کی, لوگ اس قرآن کریم کے اثر میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے. جیسے ہی انہوں نے یہ تاثیر دیکھی کہا قرآن جادو ہے, قرآن جادو ہے, لوگوں کی عقلوں کے اوپر اثر ہو رہا ہے. تو ایک پروپیگنڈا, اب اس کو ہم اپنی زبان میں, آج کی زبان میں ہم کہیں گے پروپیگنڈا مشینری کو استعمال کریں. پروپیگنڈا مشینری کو استعمال کریں کس چیز کے اندر؟ شخصیت کو, شخصیت کے انکار کرنے میں. شخصیت کے انکار کرنے میں کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے معجزے کا انکار کر دیا جائے, ایک دفعہ شخصیت کے انکار میں یہ ہوگا کہ شخصیت کے پیغام کا انکار کر دیا جائے. کہیں کہ ہم ٹھیک ہے معجزہ تو اس کا صحیح ہے, لیکن نعوذ باللہ پیغام غلط ہے, اس کے اندر سچائی نہیں ہے. اچھا پیغام غلط ہے کیسے؟ کہیں اللہ کا نہیں ہے, اس نے خود بنایا ہے. صحیح. اچھا یہ جتنی مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ سب قرآن میں موجود ہیں. پہلے مثال کے طور پر کہا معجزہ صحیح نہیں ہے, قرآن مسحور کرتا ہے, یہ سحر ہے. جیسے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کا اظہار کیا تو اس نے کہا یہ سحر ہے, یہ جادو ہے, معجزے کا انکار کر دیا. بس پہلا راستہ ہے معجزے کا انکار کر دیا جائے. دوسرا راستہ ہے ٹھیک ہے معجزہ تو عاجز کر رہا ہے عقلوں کو اور لوگ قبول کر رہے ہیں کہ ہاں یہ معجزہ ہے. کہیں گے معجزہ صحیح ہے, پیغام غلط ہے. پیغام غلط ہے کیسے؟ کہا کہ یہ جو بات انہوں نے حکم دی ہے یہ اپنے مفاد کے لیے دی ہے, یہ اپنے مفاد کے لیے دی ہے, خدا کا پیغام نہیں ہے, ان کا اپنا پیغام ہے, ان کا اپنا پیغام ہے. اچھا جب ثابت کریں گے نہیں بھائی پیغام صحیح ہے, کیوں, خدا کی طرف سے ہے, تو اب کیا کریں گے؟ تیسرے مرحلے میں خود رابطے کا انکار کر دیں گے. کہیں گے کہ اس کے پاس کہاں سے خدا سے پہنچنے کا رابطہ آ گیا, یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے, یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے. تو اگر اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے, اس کا رابطہ نہیں ہو سکتا چونکہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے. پھر ایک اور مرحلے میں کہیں گے چونکہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے اور اس کا رابطہ ہے, تو پھر ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہے پھر؟ صحیح. یہ سارے راستے کیا راستے ہیں؟ شخصیت کا انکار, شخصیت کا انکار. تو کبھی کہیں گے کہ معجزہ صحیح نہیں ہے, کبھی کہیں گے پیغام صحیح نہیں ہے, کبھی کہیں گے اس کا خدا سے رابطہ نہیں ہے, کبھی کہیں گے کہ خدا سے رابطہ ہے تو پھر ہمارا بھی رابطہ کیوں نہیں ہے, ہم پر وحی کیوں نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد جب یہ سب چیزیں نہیں چل سکیں تو پھر بہت ہی واہی اور بہت ہی فضول چیزیں, مثلا اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جو بڑا ہوتا ہے اس کے پاس دولت ہوتی ہے. اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے پاس فرشتوں کی فوج کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جو بڑا ہوتا ہے اس کے پاس لشکر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں کہ کفر نبی کے خلاف یہ سارے کام کرتے ہیں. اچھا ذرا سا سوچیے گا, آج کے زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا, بے عین ہی یہی سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جانا شروع کریں تو آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ آج تک یہی کچھ ہو رہا ہے. مثلا پیغام کے انکار میں ایک بہت سادہ سی ٹرک جو اس زمانے سے چلی آ رہی ہے وہ قیامت کا انکار ہے. کہیں آدمی صحیح ہے, رابطہ بھی ہے, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں ہڈیاں زندہ ہو جائیں گی, یہ بات غلط ہے, کوئی قیامت نہیں ہے. قدیم زمانے سے یہی سب چلا آ رہا ہے. بس یہ پہلا حصہ ہے شخصیت کے انکار کے اندر, جس کو ہم شخصیت کشی کہہ سکتے ہیں, کردار کشی کہہ سکتے ہیں. کردار کو ختم کر دینا. تو اس میں مختلف بہانے بھی کریں گے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی فرعون نے یہ الزام لگایا اور ختم مرتبت پہ بھی لگایا کفار مکہ نے, اور کہا کہ یہ جو نبی آئے نا یہ صرف طاقت حاصل کرنے آئے, یہ تمہیں تمہارے ملک سے محروم کرنے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگایا کہ جو دو ہیں یہ تمہارے ملک سے محروم کرنے آئے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ فرعون نے بھی نیشنلزم کو استعمال کیا ہے اور کفار مکہ نے بھی نیشنلزم کو استعمال کیا. کہا یہ جو دو آئے ہیں یہ تمہیں تمہارے ملک سے محروم کرنے آئے, ان کا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی فارنرز ہیں, یہ دونوں فارنرز ہیں, یہ باہر کے ہیں, تمہاری قوم کے نہیں ہیں, اور باہر سے آ کر تمہاری قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. سب پرانی چیزیں ہیں یہ, اور یہ پرانی چیزیں نئے نئے لباس تبدیل کر کر کے ہر دور میں آتی رہے گی. اچھا اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سادہ سا کام کیجیے, جب قرآن کریم کسی جملے کو بیان کرے تو سوچیے کہ کیا اس کی کوئی بازگشت, اس کی کوئی ایکو آج کے زمانے میں آپ کو سنائی دیتی ہے؟ آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ آج کفر کا تسلسل کن لوگوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے, آج جو سازش ہو رہی ہوگی وہ کن لوگوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوگی. آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. قرآن کریم پہ غور کرنا شروع کر دیجیے, قرآن کریم کے مفاہیم کو دیکھنا شروع کر دیجیے, تو آپ اس تسلسل کو دیکھ پائیں گے. بس پہلا حصہ ہے کردار کشی کا. اچھا اگر یہ نہیں چل سکا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور معاملہ ہے, اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہودیت اس کے ماہر ہے, اور انہوں نے اس کام کو کئی دفعہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ انجام دیا. بالاخص میں نے عرض کیا کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان دو کی کردار کشی میں جب کامیاب نہیں ہوئے تو اگلا اسٹیپ یہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جب دشمن بن کے مقابلہ نہیں کر سکے اور کہا کہ ہم کردار کشی میں ناکام ہو گئے, انبیاء کا کردار, انبیاء کی گفتگو منطق وہ ان کو تسلیم کرواتی ہے, تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان کے گروہ میں شامل ہو جائیں اور ان کو نبوت سے کہیں اور پہنچا دیں. بہت آسان راستہ. یعنی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ عرض ہوا تھا کہ جب اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے تو تمام تر تقاضے جو بشریت کے ہیں, جو بشریت کی فہم کے اندر مؤثر ہیں, انسان کو بھوک لگتی ہے, نبی کو بھی بھوک لگے گی. انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں, نبی کے اندر بھی جذبات ہوں گے. انسان کی ایک دفعہ زندگی ختم ہوتی ہے کسی چوٹ کے نتیجے میں, کسی زخم کے نتیجے میں, یا طبیعی موت اس انسان کے اندر ہوتا ہے, نبی کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا. یہ تمام کام خدا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ انسانوں کو اس بات کا احساس رہے کہ جو ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں ان کے اندر ہمارے جیسے عناصر پائے جاتے ہیں. اگر اس بات کو تبدیل کر دیا جائے تو پھر ہدایت کا چیپٹر ختم ہو جائے گا. وہ کیسے تبدیل کیا جائے؟ نبی کو نبوت کے درجے سے نکال کر خداؤں کے درجے میں پہنچا دیا جائے. اور یہ کفر کا تجربہ شدہ پرانا طریقہ کار, حضرت موسیٰ علیہ السلام تک گویا یہ تجربہ نہیں کر سکے تھے, نہیں ہو پایا تھا. یعنی کم سے کم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس دور میں کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, میں نے نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا یہ بھی نہیں دیکھا. یہاں وہ جگہ ہے جہاں یہودیت بننا شروع ہو گئی ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیت کے اندر تقسیم ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں دو گروہ بنے, ایک قوم یہود کہلائیے اور ایک وہ قوم تھی جو پیغمبروں کی معتقد تھی, جو ان کے مقابلے میں تھے اس کو قوم یہود تعبیر کر دیا گیا. اب جو قوم یہود بنی ہے اس کے مقابلے میں حضرت عزیر تشریف فرمائے, یہاں سے قوم یہود نے اپنی سازش کو شروع کیا ہے. اور وہ یہ کہ کردار کشی میں ناکامی کے بعد یہ کہا کہ جو نبی تھے یہ اللہ کے بیٹے تھے. اچھا بظاہر تو بہت بڑی خدمت ہو گئی. وہ یہ کہ ہم 10 فضیلتیں ثابت کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے 100 ثابت کر دی. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا ان کو؟ ان کو فائدہ یہ ہوا کہ جو ہدایت بشری کے لیے ایک چینل تھا وہ اب ہدایت بشری کے لیے نہیں ہے, وہ معاملہ کچھ اور ہو گیا. اب وہاں سے ہدایت نہیں آ سکتی, کیوں؟ اللہ کے بیٹے بن گئے. اب جب کہ اللہ کے بیٹے بن گئے, ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ اب ہم ان سے کچھ نہیں سیکھ پائیں گے. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا, اور سب سے اچھا جب وہاں پہ یہ تجربہ قدرے کامیاب ہوا تو سب سے بڑا یہ تجربہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا, کہ سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جس کے فرزند خدا ہونے کا دعویٰ کیا, باقی رہے اس کے اوپر پورا دین بنا دیا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا یہ اللہ کے نبی, اللہ کے نبی نہیں ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کے بیٹا بناتے ہیں تو ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے, ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت اور رہنمائی لینے کے معاملے سے باہر ہو جاتے ہیں. اچھا جیسے ہی بیٹا بنایا ایک اور بات کا ایڈیشن کر دیا, وہ یہ کہ انہوں نے قربانی دی ہے ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. تمام عیسائیت اس مشکل کے اندر, تمام عیسائیت نہ کہوں تو بہتر ہے, کچھ فرقے ہیں جو اس کے معتقد نہیں ہیں, اکثر عیسائیت اس بات کی معتقد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے قربانی کے نتیجے میں اب ہمارے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہا, وہ قربانی کے ذریعے سے کفارہ ادا ہو گیا, معاملہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ وہاں سے باہر آ گئے اور اس کے بعد وہ مشہور معروف ان کی بائبلز کے اندر آیات موجود ہیں کہ تم یہ کر لو یہ کر لو, تمہارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پاکیزہ ہو جائے گا. بظاہر تو یہ بہت دونوں فضیلتیں ہیں, بظاہر دونوں فضیلتیں ہیں, یعنی کوئی ثابت کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہم اسٹیٹس کو بڑھا دیتے ہیں, نبی نہیں اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا کوئی یہ ثابت کر رہا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اور ان کی قربانی کو خدا نے قبول کیا ہے, کہا نہیں ہم بڑھا دیتے ہیں, انہوں نے قربانی ایسی دی ہے کہ نہ صرف ان کی طرف سے قبول ہو گیا ہے بلکہ پوری انسانیت کی طرف سے قبول ہو گیا ہے. تو شروع میں تو اچھا لگے گا, لیکن اس اچھا لگنے کے پیچھے نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دین خدا آیا تھا وہی پامال ہو جائے گا. دین خدا دو راستے سے پامال ہوا, نمبر ایک کہ اب ان سے ہدایت نہیں لی جا سکتی چونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, نمبر دو یہ کہ انہوں نے ایسی قربانی دے دی ہے کہ اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی ہے, معاملہ ختم ہو گیا. یہ کفر کا پرانا تجربہ ہے آئیڈیل سے لڑنے کا, پہلے کردار کشی کرو اور اگر کردار کشی میں کامیاب نہیں ہو سکے تو معتقدین کی فہرست میں شامل ہو جاؤ, اور معتقدین کی فہرست میں شامل ہونے کے بعد اسٹیٹس کو اتنا بڑھا دو کہ اس کے بعد پھر ہدایت دینے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا. اچھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تجربہ رہا, لیکن ختمی مرتبت کے معاملے میں یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا. کیا وجہ ہو سکتی ہے, ایک دو نکات عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک انتہائی حساس نقطہ ہے اور اس کی طرف توجہ دلانے کی یہ کہہ سکتے ہیں مقدمہ بن سکتا ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ آپ قرآن کریم میں اللہ کے رسول کی فضیلتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر خدا نمتار نے فضیلت کو بیان کیا ہے انتہائی اعلیٰ پائی کی فضیلت کو, کہیں پہ لہجہ انتہائی سخت ہو گیا ہے, کہیں پہ لہجہ انتہائی سخت ہے. یعنی ایک جگہ پہ آ کر مثال کے طور پہ یوں فرمایا کہ اے نبی اگر وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ہرگز جنہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر اعتماد نہ کرنا ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی. صحیح, البتہ صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے, نبی کو خطاب نہیں ہوا ہے, لیکن لہجہ سخت ہو گیا مومنین کے معاملے میں. بعض اوقات خود اللہ کے نبی کے معاملے میں اے نبی ان کو دور نہ کرنا اور اگر ایسا ہوا تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا, اور یا مثال کے طور پر بلغ ما انزل الیک, ان کو ابلاغ کرو اور اگر نہیں ابلاغ کیا تو پھر سمجھ لو جیسے معاملہ ختم ہو گیا. یہ سخت لہجے کیوں ہیں, یہ سخت لہجے کیوں ہیں؟ بلکہ مجھے یاد ہے کسی نے بہت اچھا ایک سوال کیا, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے ترک اولا کو کیوں بیان کیا ہے, انبیاء کے ترک اولا کو کیوں بیان کیا ہے؟ بھائی اس پوچھنے والے نے اس طرح سے بنایا, بعض اوقات سوال کا لہجہ بڑا دلچسپ بن جاتا ہے. اس نے کہا کہ ایک نبی نے کئی سو سال یا دسویں سال کی زندگی میں ایک ترک اولا کیا ہے اور وہ قرآن میں آ گیا, اللہ نے ایسا کیوں کیا, نہ لکھتا تو کیا تھا, نہ لکھتا تو کیا تھا؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ دو وجوہات بن سکتی ہیں, ایک تو خدا نے یہ کہا کہ دیکھو جو اس نے اپنی زندگی میں آخری کام ایسا کیا اور جو پسند نہیں آیا وہ ہم نے لکھ دیا, اب کوئی تہمت لگائے تو تم قبول نہیں کرنا, اس سے زیادہ کی تہمت کو قبول نہیں کرنا. جو سب سے بڑی تمہاری دانش میں ناپسندیدہ چیز ہو سکتی تھی، ہماری دانش میں ہمارے سامنے جو ناپسندیدہ چیز ہو سکتی تھی وہ ہم نے بیان کر دی ہے، اب اگر کوئی کیا اس سے بدتر بھی کیا ہے پھر تم قبول نہیں کرنا. یہ کس کے مقابلے میں؟ انجیل کے مقابلے میں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہ تہمتیں لگی رہی ہیں کہ شرافت مند انسان نہیں پڑھ پائے گا، شرافت مند انسان نہیں دیکھ پائے گا. ایک چیپٹر تو یہاں سے کلوز کیا، دوسرا چیپٹر یہاں سے کلوز کیا کہ اگر تم ان کو میرا بیٹا سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں، خداؤں کی فہرست میں نہیں ہے، یہ ہیں بندوں کی فہرست، بندوں کی فہرست. اور اب دیکھیں تصور فرمائیے، قرآن کریم نے نبی کے جب اعلیٰ ترین مقام کو بیان کیا ہے تو بندہ کہہ کر بیان کیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، کیوں نہیں کہا خدا نے پاک و پاکیزہ وہ خدا جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی؟ نہیں، جب معراج کا واقعہ بیان کرنے لگا پروردگار عالم، فرمایا بعبده، اپنے بندے کو یہ کام کروایا. کیوں کیوں اس طرح سے؟ شاید کفر کی اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے جو وہ اللہ کے نبی سے پچھلے نبی کے ساتھ، اولو العزم نبی کے ساتھ کر چکے تھے. ختم مرتبت کی تشریف آوری سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور ان کے ساتھ جو سازش ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو خداؤں کی فہرست میں پہنچا دیا گیا. اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سازش ہو سکتی تھی، جس کو کاؤنٹر قرآن کریم نے اس شدت کے ساتھ کیا، اور اللہ کے نبی نے اتنی شدت کے ساتھ کیا کہ فرمایا الفقر فخری، اللہ کے سامنے محتاج ہونا میرا فخر ہے، میرا فخر ہے کہ میں اللہ کے سامنے محتاج ہوں. کہ کہیں کوئی اللہ کے نبی کو گزشتہ نبی کی طرح خداؤں کی فہرست میں شامل نہ کر بیٹھے. بس حضرت عزیر کے معاملے میں وہ سازش چلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں چلی، لیکن ختمی مرتبت کے معاملے میں یہ سازش کارآمد نہیں ہوئی، کسی نے نبی خدا کو خداؤں کی فہرست میں شامل نہیں کیا. اتنا کچھ کہنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سازش بعد میں چلی، یہ سازش پھر چلی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب وصی رسول کے ساتھ پھر یہ سازش کارگر تھا، پھر دوبارہ وہی سازش. پہلے مرحلے میں کردار کشی کرو، اور اگر کردار کشی میں کامیاب نہ ہو سکو تو پھر خداؤں کی فہرست میں پہنچا دو. قدیم تجربہ ہے ان کا، انہوں نے بار بار اس کام کو کیا ہے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے، تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کام کے مولا اب المومنین کی تشریف آوری کے وقت تک 1000 سال کی مہارت لے چکے تھے. تقریباً 1000 سال کی ان کو مہارت تھی اس سازش میں کہ ہم آئیڈیلز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. اگر البتہ میں 1000 سال اس خاطر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنے کام کو شروع کر دیا تھا، ورنہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کفر کے تجربے میں تسلسل ہے. لہذا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، بعد میں آنے والے انبیاء کے جو بھی مقابلے میں آئے انہوں نے پچھلوں سے سیکھا ہے، اور انہوں نے ان کے پچھلوں سے سیکھا ہے اور اپنے اگلوں کو ٹرانسفر کیا ہے. لہذا ہم 1000 سال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال میں وہ کامیاب ہو سکے تھے نبی کو خدا کا درجہ دینے میں، اور ختم مرتبت کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکا چونکہ وحی خدا موجود تھی، اور اس کے بعد پھر اس سازش کو دوبارہ شروع کیا. اچھا، اب جو شروع کیا وہ اس طریقے سے شروع کیا کہ جو کردار کشی کرنے والے عناصر ہیں وہ اپنا کام کریں، اور جو خداؤں میں پہنچانے والے عناصر ہیں وہ پیرلل اپنا کام کریں، پیرلل اپنا کام کریں. بس کچھ عناصر معمور ہوئے کہ وہ امیر المومنین کی شخصیت کشی کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ، ممبروں پر فوش کہیں، ممبروں کے اوپر جا کر لامتان کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ، سر نعوذ باللہ تعالیٰ. جنہوں نے اس سنت کو جاری کیا خدا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرمایا. دوسرا گروہ ایسا نکالا کہ جو امیر المومنین کو لے کر خداؤں کی فہرست میں شامل کرے، اور جنہوں نے اس سنت کو جاری کیا خدا انہیں بھی بدترین عذاب میں مبتلا فرمایا. سب ایک ہی سازش کا حصہ ہے. کس طریقے سے حجت خدا کو اس جگہ سے جو خدا نے منسوب کی ہے وہاں سے خالی کیا جائے، وہاں سے کس طریقے سے ہٹایا جائے. اب یہ جو پرانی سازش چلی آ رہی ہے اس کے اثرات کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. اب کل والی گفتگو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا پڑ سکتے ہیں ہمارے اوپر. اور آپ کے ذہن میں پھر یاد دلاؤں کہ ہم اسلام کے تربیتی نظام کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اسلام کے تربیتی نظام میں اسلام کا ایک طریقہ کار آئیڈیلز ترسیم کرنا ہے, آئیڈیلز کو بیان کرنا ہے, اور آئیڈیل کو خدا معجزے دے کر بھیجتا ہے تاکہ وہ معجزے کے ذریعے سے اپنے رابطے کو ثابت کریں اور پھر اپنا پیغام دیتے ہیں. اب یہ جو سازش ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے, عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
دعویٰ کر دیا کفر نے,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
اللہ کو شفا نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
کفر نے دعویٰ یہ کیا کہ یہ جو حجت خدا ہے اس کو کسی طریقے سے خداؤں کی فہرست میں شامل کریں. اچھا, جیسے خداؤں کی فہرست میں شامل کیا اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ خدا ہے. اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ خدا ہے, چونکہ ظاہر غیر معمولی چیز ہے, یہ کیسے ثابت ہوگی؟ خدا کو ثابت کرنے کے لیے کیا کفر کے پاس اپنی کوئی طاقت ہے؟ فرضیہ یہ کہ کفر کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی, تو وہ کس کا سہارا لیں گے؟ حجت خدا کے معجزوں کا. وہ خود حجت خدا کے معجزوں کا سہارا لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ان کے والد نہیں تھے, صحیح ہے؟ کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے. اچھا, باپ نہ ہونا کس کا معجزہ تھا؟ حق کا معجزہ تھا. کس بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ کہ اس کا خدا سے رابطہ ہے. انہوں نے اس معجزے کو استعمال کیا اپنے مقصد میں, کہا اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اور مثلا قرآن میں اس طرح سے ایک اجمالی دلیل دی گئی مجھے کہ اگر عیسیٰ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آدم کون ہے جس کا نہ باپ نہ ماں نہ باپ؟ اس کو کیا درجہ دیا؟ جو ان کو کوئی درجہ نہیں دیا, صحیح ہے؟ چونکہ اس زمانے میں یہ سازش بننا شروع نہیں ہوئی تھی, اس وقت یہ سازش نہیں تھی. تو اللہ نے اس طرح سے مقابلہ کیا اس کا. بہرحال اجمالی طور پر انہوں نے حق کے معجزے کو استعمال کیا اور کہا کہ حق کا یہ معجزہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, صحیح؟ اچھا, جب مولا امیر المومنین کی طرف پہنچیں گے تو کیا کریں گے؟ مولا امیر المومنین کے بے شمار معجزوں کو استعمال کریں گے جو حق کی طاقت ہے. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ خدا ہے. طاقت حق کی ہے اور استعمال کفر کرے گا, یہ ہمیشہ کا طریقہ کار. اچھا, اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا بہت بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ چونکہ یہ خداؤں کی فہرست میں پہنچ گئے لہذا اب ان کی پیروی ممکن نہیں ہے. جیسے آپ امیر المومنین کی کوئی سنت استعمال کریں گے, سیرت بیان کریں گے, سامنے والا آپ سے کہے گا وہ مولا امیر المومنین تھے, ہمارا کوئی تعلق نہیں. کامنلی اس جملے کو آرگومنٹ کے طور پر آپ سنیں گے. اچھا, دوسرا معاملہ یہ ہوا, اب یہ ایک اور باریک نقطہ ہے یہاں پر. معجزوں کے اندر بیان کے اعتبار سے بہت کشش ہے اور پیغام کو بیان کرنے میں کشش نہیں ہے, اس میں ذمہ داری ہے, صحیح؟ بہت سادہ سی بات ہے. آپ واہ واہ معجزے پہ کہیں گے یا پیغام پہ کہیں گے؟ اب معجزے پہ کہیں گے. اور میں آپ سے کہوں پیغام یہ کہ نماز پڑھو, پیغام یہ کہ تقوی اختیار کرو, اس پہ واہ واہ کہیں گے؟ نہیں. معجزے کا بیان پرکشش ہے اور پیغام کا بیان اتنا پرکشش نہیں ہے. تو انہوں نے معجزے کے بیان پہ اصرار کیا اور کہا یہ دلیل ہے کہ یہ خدا کی فہرست میں. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ پیغام کے بیان پر کوئی نہیں جائے گا, کوئی نہیں جائے گا. بہت سادہ سا کام ہے, معجزوں کے بیان کو رائج کر دو, اور معجزوں کا بیان جب رائج ہو جائے گا تو دو مصلحت پوری ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ یہ ثابت ہوتا رہے گا کہ یہ خداؤں کی فہرست میں. نمبر دو, یہ ثابت ہوتا رہے گا کہ آپ پیغام کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کو سن لو, یہی کافی ہے, آپ معجزوں کو بیان کرتے رہیے. اچھا, اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ معجزے کا اظہار ایک نقطے کے لیے تھا, کیا ثابت کرنے کے لیے؟ ان کا خدا سے رابطہ ہے, بس. اور جیسے ہی معجزے سے ثابت ہو کہ ان کا خدا سے رابطہ ہے, اگلا مرحلہ کیا تھا؟ اب پوچھا جائے گا کہ یہ پیغام تم نے سنا یا نہیں سنا. اور اس سازش کے نتیجے میں پہلا کام تو ہوگا کہ معجزہ بیان ہوتا رہے, اور دوسرا کام نہیں ہوگا کہ معجزے کو ثابت ہونے کے بعد کہ ان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے, پیغام کیا ہے, پیغام کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا. اور میں نے عرض کیا پیغام کے بیان میں کشش کا کشش بہت زیادہ. اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ جو آئیڈیل ہیں ان کے معجزات 25 سنے ہوں گے لوگوں نے اور پیغام میں سے کچھ نہیں سنا ہوگا. اگر دو نسل اس کے اوپر سازش پر کوئی عمل کر دے, تیسری نسل کو پیغام سے کچھ پتا نہیں ہوگا اور معجزوں کے سوا کچھ نہیں جانتے ہوں گے. اب ذرا سا رک کر سوچئے گا, اگر میں لوگوں سے کہوں کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں کیا جانتے ہیں, تو وہ بچپن سے لے کر شہادت تک کے چند معجزے بتا پائیں گے. اور اگر میں کہوں کہ نہجو بلاغہ کی 240 خطبوں میں سے کون سا پڑھا ہے, نہیں جانتے. اور اگر میں کہوں کہ نہجو بلاغہ کے مکاتبات تو 70 سے زیادہ ہیں, 73 کے قریب 78 کے قریب بعد تک بیان ہوتے ہیں, ان میں سے کتنے پڑھے, نہیں جانتے. اور 400 سے زیادہ کلمات قصار ہیں, کتنے جانتے ہو, تو وہ بھی نہیں جانتے. یہ سب کیا ہوا ہے؟ صرف معجزوں کا بیان, اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا معجزوں کے بیان میں بھی کام اتنا منتخب کیا جائے گا کہ وہ معجزے بیان نہیں ہوں گے جس میں کردار ظاہر ہوگا, وہ معجزے بیان ہوں گے جس میں صرف طاقت ظاہر ہوگی, صرف طاقت ظاہر ہوگی. اچھا طاقت کس طرح سے ظاہر ہوگی؟ مثلا در خیبر کو کیسے اکھاڑا, یہ بیان ہوگا, لیکن یہ بیان نہیں ہوگا کہ در خیبر اکھاڑنے کے بعد دشمنوں کے ساتھ سلوک کے طور پہ کیا کیا. سلوک بیان نہیں ہوگا, سیرت بیان نہیں ہوگی, صرف طاقت بیان ہوگی. اچھا اس طاقت پہ میں عمل کر سکتا ہوں کیا؟ میرا کوئی تعلق نہیں اس طاقت سے. اور وہ طاقت کیوں دکھائی گئی تھی؟ صرف ایک ہدف سے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا خدا سے رابطہ. اب یہ ہوا کہ طاقت کے سوا میں کچھ نہیں جانتا, اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ طاقت کیوں دکھائی گئی تھی, یہ بتانے کے لیے کہ ان کا خدا سے رابطہ ہے. اب ہم خدا کو بھی نکال چکے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت ان کی تھی اور پیچھے کوئی خدا نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو مسلسل ہسٹری میں ہوا ہے, بے عینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے, بے عینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کیا, یہ ایک معجزہ تھا, کثرت سے سنایا گیا مردہ کو زندہ کیا. اچھا مردہ کو زندہ کرنے کے بعد پیغام کیا دیا تھا, اس کی کوئی خبر نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے کرسمس کا دن منایا جائے گا, پیدا ہونے کے بعد پیغام کیا دیا تھا, اس کی کرسمس منانے والے کسی شخص کو کوئی خبر نہیں. نتیجہ یہ کہ کرسمس کے نام پر جو ولگرزم اور کنزیومرزم ہے اس کا حضرت عیسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اور پوچھیں گے بھائی یہ کیا ہے, یہ کہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, معجزہ ہوا تھا, اس کی یاد میں کرسمس منانا ہے. اس کے بعد کوئی پیغام نہیں دیا تھا انہوں نے ساری زندگی, اس پیغام کو کیوں نہیں مناتے؟ اور تعجب اس بات پر ہے کہ وہ کرسمس جس کی بنیاد کنزیومرزم اور ولگرزم کے اوپر ہے وہ ہم بھی منائیں, ابھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کے بعد کیا تعویل دیں گے ہم, کیوں کر رہے ہیں یہ, ہم کیوں ان کے گیم کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں؟ اور عجیب بات یہ کہ سازش بھی پرانی ہے, یعنی اگر کوئی نئی سازش ہوئی ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اس کا سابقہ میں چونکہ ہمارے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا ماضی میں, تو ہم اس سازش کو نہیں سمجھ سکے. ماضی میں تجربہ موجود ہے, ریکارڈڈ ہے سب کچھ, اتنا سب کچھ ریکارڈ ہونے کے باوجود پھر دوبارہ اس سازش میں مبتلا ہو گئے, اس کو ہمارے بارے میں کوئی کیا کہے گا؟ پھر وہ یہ فیصلہ کر پائے گا کہ یہ وہ قوم تھی جس کو اپنے ماضی کی بھی خبر نہیں تھی, اپنے سابقہ سے خود بھی نہیں سیکھ پائے, اور ہم اس مشکل میں مبتلا ہو گئے. اب آپ دیکھیے ہم اس مشکل کے نتیجے میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں, میں بالکل بلنٹلی چونکہ کہہ چکا ہوں لہٰذا میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اس مشکل کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچ گئے کہ مولا امین مومن کی تعلیمات سے ہمیں کچھ نہیں پتا سوائے چند گنے چنے معجزات کے, ہمیں امیر مومنین کی تعلیمات سے کچھ نہیں پتا. اچھا میں نے اس پہ بھی غور کیا, بھائی وہ معجزے کون کون سے پتا ہے؟ یقین فرمائیے یہ معجزے بھی کیلکولیٹڈ پتا ہیں, یہ 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 اور یہ بس, اس کے بعد بھی نہیں پتا. معجزے امیر مومنین کے اس سے بڑھ کر نہیں معلوم کیا کچھ ہیں, وہ سب نہیں پتا. کیلکولیٹڈ معجزے پتا ہیں, یعنی بالکل ایسے جیسے کسی نے منہ میں کوئی چیز رکھی ہو اور گن کے رکھی ہو کہ سب کے منہ میں یہی پانچ چیزیں رکھنی ہیں بس, اس کے بعد چھٹی نہیں آنی چاہیے ان کے منہ میں. وہ باقی چن کیوں نہیں نکالے تاریخ سے معجزے؟ یعنی اگر معجزے نکال کے بیان کرنے تھے تو تاریخ میں اور بھی معجزے تھے. یہ سلیکشن کن معجزوں کا کیا ہے؟ ان معجزوں کا سلیکشن کیا گیا جن میں سیرت نہیں ہے, ان کا انتخاب کیا گیا جن کے اندر سیرت ریفلیکٹ نہیں ہوتی, اور جہاں سیرت ریفلیکٹ ہوتی ہے امیر المومنین کی اس معجزے کا بھی انتخاب نہیں کیا جائے گا. اور اینڈ میں آ کر ایک ایسی قوم کہ جو مولا امیر المومنین کی صرف معجزے جانتی ہے, خداؤں کی فہرست میں پہنچانے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے, نصیری کو احترام سے دیکھ رہی ہے, جبکہ قطعاً جانتے ہیں کہ یہ سازش تھی, قطعاً جانتے ہیں مولا امیر المومنین خوش نہیں تھے اس کے اوپر, پھر بھی اس کو احترام سے دیکھ رہا ہے اور اس کے بیان کے اوپر فخر کر رہے ہیں, اور امیر مومنین کی تعلیمات میں سے ذرہ برابر سے بھی واقف نہیں ہے. یہ تو ہزار سال پہلا کا کھیل تھا ہمارے ساتھ, یہ پہلے بھی ہوا تھا. یعنی مجھے یقین فرمائیے جس بات کے اوپر افسوس ہوتا ہے بعض اوقات, ایک دفعہ ہوتا ہے ہم کسی ایسی سازش اور مکاری میں پھنس جاتے ہیں جس جو اتنے اعلیٰ پائے کی تھی کہ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا, تو چلو اس کے اوپر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اتنا اعلیٰ پائے کا کھیل کھیلا گیا تھا مکاری کی حد میں کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ہمیں اس کے مقابلے میں سزا اٹھانی پڑ گئی. لیکن کبھی اس دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک سازش ہے جو بار بار ہوتی رہی ہے اور ہمارے رہنماؤں نے اس سازش کے اوپر بار بار ریئیکشن دیا ہے, اور اس کے مقابلے میں یوں سمجھ لیجیے جیسے پورا کوڈ آف کنڈکٹ ایس او پی بنا ہوا رکھا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ یہ کرے تو تم یہ کرنا, اور پھر ہم اس سازش میں پھنس جائیں تو اس پہ سوائے تعجب افسوس اور حسرت کے اور کیا ہوگا کہ اس کے اوپر تو سارا تجربہ موجود تھا. اہل بیت کے زمانے میں یہ ساری سازشیں ہو رہی تھیں, اور ان تمام سازشوں کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مستقل بیانات موجود تھے کہ جو ہمارے معاملے میں یہ کہے تو تم یہ کرنا, اور یہ کہو تو تم اس کو اس طرح سے ریجیکٹ کر دینا. عالم یہ تھا کہ پانچویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے, ان کے بارے میں چند جملات کہتا ہے, امام فرماتے ہیں آئندہ سے ہماری محفل میں نہیں آنا, تمہارے ان جملات میں غلو ہے. مامور کرتے ہیں کچھ افراد کو, محمد بن حنفیہ کے فرزند کو مامور کرتے ہیں, کہتے ہیں اس آدمی کو ہمارے شیعوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دینا چونکہ آدمی گمراہ کرے گا. مامور کیا انہوں نے, یعنی مستقل سیرت ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی اس سازش کو تمہارے درمیان کرے تمہیں یہ کرنا ہوگا. ہم پھر بھی نہیں کر سکے, ہم پھر بھی مبتلا ہو گئے, اور نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری دو نسلیں کم از کم اس کے اندر تقریباً اہل بیت کی تعلیمات سے محروم رہی. اس کے نتیجے میں جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار اہل بیت کی تعلیمات پر ڈھلنا چاہیے تھا, اس سے ہم محروم رہ گئے. ہمیں نہیں پتا اہل بیت کے مستحبات کیا ہیں, ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا مکروہات بیان کیے. مستحبات مکروہات تو میں بعد کی بات کروں گا, واجبات اور محرمات جو انہوں نے ہم سے کہے ہمیں اس کی بھی خبر نہیں. لہذا 25-30 سال پہلے اچانک ہم جاگے کہ ہمیں پتا چلا کہ اچھا میوزک حرام ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور ابھی تک یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ آیا واقعا حرام ہے یا نہیں ہے. 25-30 سال پہلے ہمیں اچانک پتا چلا کہ پردہ کرنا بھی واجب ہوتا ہے, ورنہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ خاندان کے درمیان پردہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور اب کیا افسوس کے ساتھ کہوں کہ 25-30 سال پہلے اچانک ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا نماز بھی پڑھ لینی چاہیے, ورنہ ہم سمجھتے کہ شاید نماز پڑھنے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ اہل بیت کے بنیادی ترین بیانات سے ہم لوگ غافل رہ گئے. لہذا اب میں تقریباً مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اب معذرت کے ساتھ بہت ٹائم ہو گیا جس کو میں جمع کرتا ہوں, وہ یہ کہ اگر کوئی نہج و بلاغہ کی تعلیمات کو اس وقت فی زمانہ پڑھے ہمارے درمیان میں تو اس کو امیر المومنین کی شخصیت ایک ایسی شخصیت نظر آئے گی جو آج تک اس نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی ہوگی, جبکہ وہ 30 سال سے امیر المومنین کے فضائل سن رہا ہوگا, 30 سال سے امیر المومنین کے فضائل سن رہا ہوگا, اور جب وہ نہج البلاغہ کھول کر پہلی دفعہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی شخصیت کو دیکھے گا تو ایک نئی شخصیت نظر آئے گی, اور وہ ہر ہر جملے کے اوپر پوچھے گا کہ یہ مولانا نے یہ کیسے کہا, یہ کیا کہہ دیا, نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی, آج تک اس نے نہیں سنا تھا. اور یہ تو میں نہج البلاغہ کا عرض کر رہا ہوں, اور اگر روایات کے اندر چلا جائے تو پھر تو وہ تعجب سے بیٹھا ہوا ہوگا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ سب ہوا کیا ہے, نئی شخصیتیں اس کے سامنے آ جائیں گی, اور یہ سب کیا ہوا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ہم اس مشکل میں پھنس گئے جو بہت پرانا کام تھا کہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی کو جس کو اللہ نے منسوب کیا حجت خدا کے طور پر, اس سے لڑنے کے لیے کیا کرنا ہوتا. وہ اپنی سازش کے ماہر تھے, ان کے پاس تجربہ تھا, اور ہم اہل بیت کے سکھائے جانے کے باوجود اپنے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, اور ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوگا. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, میں کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اب ہمیں اس معاملے کو نپٹانا کیسے ہوگا جبکہ ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور یہ معاملہ ہماری قوم کی جڑوں تک پہنچ چکا ہے. اس معاملے کو ہم کس طریقے سے حل کر پائیں گے, اس معاملے میں ہم کہاں تک پہنچ پائیں گے, اسے انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گویا اس طرح انہوں نے تربیت کا جو بنیادی ترین حصہ تھا اس سے ہمیں محروم کر دیا. تربیت کا جو بنیادی ترین حصہ تھا, مولا تشریف لائیں, معجزہ دکھا کر شخصیت کو ثابت کریں, پھر ہماری تربیت کریں, ہم اس حصے سے محروم ہو گئے. وابستہ تو ہوئے لیکن وابستگی کے بعد بات آگے نہیں بڑھی, کہ وابستہ ہونے کے بعد سیکھ بھی لیتے کہ اب آگے ہمیں کیا کر لینا چاہیے. لیکن خدا کے نظام میں جو بہت بڑی عنایت ہوئی ہے, خدا متعال کا بہت بڑا لطف و کرم ہوا ہے, وہ یہ کہ ان تمام سازشوں کے باوجود ہماری قوم کا دامن سید الشہداء سے جدا نہیں ہوا. یہ بہت بڑا لطف و کرم ہو گیا. اچھا, اس میں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ انتہائی پاکیزگی کے ساتھ سید الشہداء کے ساتھ وابستہ تھے. ان کی پاکیزگی کے صدقے میں دشمنوں نے لاکھوں سازشیں کیں لیکن اس قوم کو اہل بیت سے دور نہیں کر سکے, قوم اہل بیت سے وابستہ رہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, مجھے تقریباً یقین ہے کہ سید الشہداء کے پاکیزہ خون کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ بھی لوگ تھے جو سید الشہداء کی یاد میں مشغول تھے, انہوں نے پاکیزگی کے ساتھ سید الشہداء کو طلب کیا, سید الشہداء سے نصرت مانگی, اور اس نصرت کے نتیجے میں بحمد اللہ 1400 سال کے باوجود میں اور آپ آج فرش اعضا کے اوپر ہیں الحمدللہ. جن لوگوں نے سید الشہداء کو اس طریقے سے دیکھا اور سید الشہداء کے ساتھ یہ رابطہ بنایا, اس رابطے میں بہت بڑا عنصر سید الشہداء کی مظلومیت کا تھا. یہ بہت بڑی ایک گفتگو کی جا سکتی ہے کہ آیا کربلا کا بیان سوائے غم کے, مثال کے طور پر غم بیان نہ کیا جائے, صرف شجاعت بیان کی جائے, آیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر ایسا کیا جائے تو کیا ہوگا؟ یا مثال کے طور پر بعض مغربی ممالک کے اندر اس بات پر بہت زیادہ گفتگو بھی چل نکلی کہ اگر ہم مجالس کو اس پیٹرن میں نہ کریں, اس کو کسی اور پیٹرن میں کریں تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں تک کہ مثال کے طور پر دبئی میں اور انگلینڈ میں بعض جگہ پر ایسا ہوا کہ انہوں نے مجالس کی جگہ پریزنٹیشن شروع کر دی, اور مثال کے طور پر جو مجلس پڑھنے آتے تھے وہ ایک میز کے اوپر لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, ایک اسکرین لگی ہوئی ہوتی تھی, اور وہ پریزنٹیشن دیتے ہوئے گویا مجلس پڑھ رہے تھے, اور اس کے بعد مجلس ختم ہو جاتی تھی. لیکن عقل مندوں نے فوراً احساس کیا کہ یہ کام انتہائی غلط ہوگا, ہم سید الشہداء کی پیغام سے دور ہو جائیں گے. گویا کربلا کی یاد میں بہت بڑا عنصر سید الشہداء کے غم کا. اچھا, یہ بہت سادہ سی بات ہے, وہ یہ کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو روتا دیکھے اور اس سے پوچھ لے کہ تم رو کیوں رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں چند سال پہلے کسی فلسطینی کی تصویریں بہت زیادہ رائج ہوئی انٹرنیٹ کے اوپر, کہ جس میں اس کو دکھایا کہ وہ اپنے بچے کو صہیونیوں کی فائرنگ سے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور دوسری پکچر میں دکھایا کہ بچے کو بلٹ لگ گئی کہیں, گولی لگ گئی, اور تیسری چوتھی پکچر میں دکھایا کہ وہ بچہ مارا گیا اور باپ اس کے غم میں رو رہا تھا. اس تصویر نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا, اور اس سے زیادہ عجیب تصویریں بھی ظاہر ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن میں اپنے ذہن میں جب ان تصویروں کو بھی دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کاش کوئی یہ بتائے کہ سید الشہداء بھی ایک بچے کو لے کر آئے. ضروری ہے ہمارے لیے ہم سید الشہداء کی مظلومیت کو بیان کریں. شاید بتانا سخت ہو جائے کہ دیکھو سید الشہداء نے ظلم کے خلاف جہاد کیا تھا, وہ ظالم کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے تھے. آیا دنیا میں رسم نہیں ہے کہ شیرخوار بچوں کے حقوق کا خیال کیا جائے؟ دنیا کے ظالموں کے سامنے بھی جب گفتگو کی جاتی ہے اور بچوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان بچوں پر رحم کھایا جاتا ہے. ایک موقع سید الشہداء حضرت علی اصغر کو لے کر آئے, اور بہت خوبصورت تعبیر ہے کہ سید الشہداء آخری موقع کے اوپر معصوم خون لے کر آئے, معصوم خون کو لے کر آئے, دشمنوں کے سامنے لے کر آئے. اب اس موقع کے اوپر اگر دو جملے مصائب کی میں اور اضافہ کروں آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ میں ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ اے مادر موسیٰ بچے کو پانی کے اوپر ڈال دو, تو ماں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ میں اپنے لخت جگر کو پانی کے حوالے کر دوں, اس کے لیے ممکن نہیں تھا. اور خدا نے کہا کہ نہیں, پانی پہ پانی کے حوالے نہیں کرو, ایک صندوق بناؤ, لکڑی کا صندوق ہوگا اور لکڑی پانی کے اوپر بہتی رہے گی, تم لکڑی کے صندوق کے اندر رکھ دو, تمہارا بچہ محفوظ رہے گا. ماں نے کہا کہ نہیں, میں ابھی بھی یہ کام نہیں کر سکتی کہ اپنے لخت جگر کو لکڑی کے صندوق میں رکھ دوں. تو خدا فرماتا ہے وَلَبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا. تو میں کہوں گا خدایا تو نے بچے کو واپس لانے کا وعدہ کر کے اس کے دل کو مضبوط کیا تھا, اور جب سید الشہداء نے علی اصغر کو مانگا ہے تو ماں جانتی تھی کہ بچہ واپس نہیں آئے گا, اب یہ بچہ واپس نہیں آئے گا. دادا ہمارے پاس ایک جملہ روایت کے اندر موجود ہے, نہیں معلوم کتنا مستند ہے, لیکن کم از کم موجود ہے کہ ماں نے بچے کو بغیر کچھ کہے سید الشہداء کو دے دیا اور بس سر جھکا کر کھڑی ہو گئی. چشم تصور میں فرما رہی تھی کہ اے مولا جو یہاں سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. اب اس کے بعد سید الشہداء حضرت علی اصغر کو لے کر آئے میدان کے اندر, معرکہ کس طرح سے انجام پایا ہے خدا جانتا ہے. سید الشہداء نے اپنے بچے کے لیے پانی طلب کیا ہے, دشمنوں سے کیا جملہ کہہ کر طلب کیا ہے. ایک جملہ مشہور ہے, سید الشہداء نے دشمن سے کہا کہ اگر تم کو شک ہے کہ پانی پینے سے ہماری طاقت بڑھ جائے گی تو بچے کو خود پانی پلا. لیکن یہ شیرخوار ہے, اس کو پانی نہیں ملا ہے. اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کیا انجام پایا ہے, لیکن مشہور و معروف روایت موجود ہے وہ یہ کہ جب حضرت علی اصغر کا رخ اندر ظاہر ہوا ہے تو دشمن بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. لشکر یزید میں کوہرام بپا ہوا, وہ یہ کہ اگر ہم نے اب تک پانی نہیں دیا ہے تو کیا شیرخوار کو پانی دینا غلط ہے, بچے کو پانی نہیں دینا چاہیے. اور اس موقع کے اوپر عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا کہ تیر چلائے, تیر کا نشانہ لگائے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ حرملہ نے عمر ابن سعد سے پوچھا کہ میں بچے کا نشانہ لوں یا باپ کا نشانہ لوں, اور اس لائن نے کہا کہ بچے کے گلے کا نشانہ لے. اگر میں آخری روایت بیان کرنے کی کوشش کروں آپ کی خدمت میں, تو میں بچپن سے سنتا ہوں, ہم لوگ اردو مصائب کے اندر سنتے ہیں کہ حرملہ کا تیر چلا اور بچے کا گلا چھن گیا. بچے کا گلا چھن جانے کا مطلب یہ ہے کہ تیر گلے سے آر پار ہو گیا. عزیزم مومنین کرام, یہ آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہت سخت مصیبت ہے کہ حضرت علی اصغر کا گلا تیر سے چھلا. لیکن واللہ عربی روایت کے اندر موجود ہے تیر نے بچے کے گلے کو کان سے کان تک ذبح کیا ہے. بچے کے گلے کو کان سے کان تک ذبح کیا ہے, بچے کا گلا چدا نہیں بچہ ذبح ہوا ہے. اس ذبح کے اوپر مادر علی اصغر کا ایک جملہ موجود ہے, جب بچے کو ذبح ہوتا دیکھا اس کا مطلب ہے ماں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی, ماں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی. ایک موقع پر جملہ ارشاد فرمایا اے میرے شیر خان, کئی شیر خان بچے بھی ذبح ہوتے, ارے تو کیوں ذبح ہو گیا. ہم آخری جملہ عرض کریں کہ حضرت علی اصغر کا خون, حضرت علی اصغر کی شہادت سید الشہداء کے پیغام کی حقانیت کے اوپر دلیل بنی ہے, سید الشہداء کے پیغام کی حقانیت پر دلیل بنی ہے. جب اسرا کا قافلہ کوفہ کے اندر لایا گیا ہے, اسرا کا قافلہ کوفہ کے اندر لایا گیا تو لوگوں میں پہلے سے مشہور کر دیا گیا تھا کہ باغیوں کا ایک گروہ ہے جو وہاں پر لایا جا رہا ہے, مشہور تھا کہ باغیوں کا گروہ لایا جا رہا ہے. جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ علی اصغر بھی شہید ہوئے ہیں, چھ ماہ کا بچہ شہید ہوا ہے, تو کوفہ میں سوال ابھرا کہ اگر یہ باغی ہے تو دنیا میں چھ ماہ کے بچے نے کون سی بغاوت کی تھی, اس چھ ماہ کے بچے کو کیوں ذبح کیا.
سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگارا تجھو آستہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھو آستہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار بحق مظلومیت اہل بیت اطہار علیہ السلام سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.